نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين آمين يا رب العالمين. سلسلہ کلام کو اپنے ذہن میں جوڑنے کے لیے یاد کر لیجیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی جو اولین وحیے تھی اصل میں ان کا مطالعہ کر رہے ہیں، لیکن یہ وحیے جو ہیں مکمل صورتوں کی شکل میں نہیں ہے. پانچ آیات سورہ علق کی، باقی آیات اس میں بعد میں شامل ہوئی ہیں، لیکن پہلی وحی صرف پانچ آیات پر مشتمل تھی. پھر سات آیات سورہ قلم کی، یہ سات آیات دوسری وحی ہے، لیکن اس کے بعد آپ کو معلوم ہے طویل صورت ہے، وہ ہم پڑھ چکے ہیں، وہ بعد میں شامل ہوئی. تیسری اور چوتھی وحی جو ہے سورہ مزمل اور سورہ مدثر کی ابتدائی آیات ہے. تیسری وحی سورہ مزمل کی دس آیات، اور چوتھی وحی سورہ مدثر کی سات آیات. یہ دو سورتیں جو ہیں اس اعتبار سے قرآن مجید میں سورتوں کے جوڑے ہونے کی بات جو بار بار ہوتی رہی ہے ہمارے مابین، تو اس کی نہایت حسین مثال یہ ہے. ویسے تو اکثر سورتیں قرآن کی جوڑوں کی شکل میں ہیں. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، یہ اللہ تعالیٰ کی جو سنت ہے تخلیق کے لیے اور معاملات میں بھی کہ جوڑوں کی شکل میں وہ چیزیں پیدا کرتا ہے. صورت جوڑوں کی شکل میں سب سے نمایاں مثال معوذتین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، دو صورتیں. انہیں یکجا بھی کیا جا سکتا تھا، ایک صورت بنایا جا سکتا تھا، ایک ہی مضمون ہے تعبس، فلا طلب کرو اس سے اس سے اس سے اور اس سے، لیکن دو صورتیں بنا دی. پہلے بھی قرآن مجید کا آغاز ہوا وہ بھی دو صورتوں سے ہوتا ہے جو حسین جوڑا ہے، سورت البقرہ اور سورۃ آل عمران. حضور نے ایک نام دیا ہے الزہراوین، جیسے معوذتین ہم کہہ دیتے ہیں، دو معبود والی دو صورتیں معوذتین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. الزہراوین، زہرا کہتے ہیں روشن تابناک، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ کے نام کے ساتھ بھی بس آتا ہے، تو یہ زہراوین ہے. بلکہ ان کو غرامتان بھی کہا گیا ہے کہ قیامت کے دن یہ دو بدلیوں کی شکل میں ظاہر ہوں گی، اور یہ اپنے سے محبت کرنے والے جو اہل ایمان ہوں گے ان پر سایہ کریں گی، جبکہ کسی کے لیے سایہ نہیں ہوگا. اسی طرح کا ایک حسین جوڑا، انتہائی حسین جوڑا، یہ مزمل مدثر. اب ان دونوں کا جو آغاز ہوتا ہے وہ الفاظ تو جدا ہے، لیکن یہ کہ معنی ان کے ایک ہی ہے. حضور سے خطاب ہے، اے چادر میں لپٹ کر لیٹنے والے، یہ کبھی کہہ دیتے ہیں اے کمبل میں لپٹ کر لیٹنے والے، یہی مدثر ہے، اے لحاف میں لپٹ کر لیٹنے والے، معنی تو یہی ہے دونوں، مزمل مدثر. پھر دونوں میں دیکھ تجھے کم کم، یا ایھا المزمل قم قم اللیل الا قلیلا، قم تو ہے نا، یا ایھا المدثر قم قم فانذر وربک فکبر. میں کس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ اصل میں یہ دو صورتیں جو ہیں یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے. حضور پر ایک خاص دور آیا تھا غور و فکر، تدبر، سوچ بچار. یہ جب آپ کی عمر شریف 40 سال کے لگ بھگ ہوئی ہے تب، ورنہ اس سے پہلے آپ ایک بڑی بھرپور زندگی آپ نے گزاری ہے، آپ نے بڑے پیمانے پر کاروبار بھی کیا ہے، حالانکہ بچپن میں وہ وقت بھی تھا کہ آپ نے بھیڑ بکریاں بھی چرائی ہیں، لیکن زندگی بڑی فعال زندگی آپ کی تھی، آپ کوئی گوشہ نشین قسم کے آدمی نہیں تھے، بلکہ یہ کہ آپ نے جس کو ہم کہیں گے کہ زندگی کی جو شاہراہ ہے اس میں بھرپور طور پر آپ نے حصہ لیا. لیکن جب 40 برس کے لگ بھگ آپ کی عمر شریف ہوئی ہے تو آپ پر فکر کا غلبہ ہو گیا، سوچ بچار، غور فکر. اسی کی پھر ایک شکل یہ پیدا ہوئی کہ آپ کئی کئی دن کے لیے چلے جاتے تھے غار حرا میں قیام کرتے تھے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کچھ کھانے پینے کا بندوبست ساتھ کر دیتی تھی، وہاں پر رہتے تھے غور سے. اس سے پہلے کیا تھا گھر میں، اور یہ عرب کا خاص نیا نہج ہوتا تھا، کسی شخص کو اگر کوئی فکر لاحق ہو گئی ہے تو لوگ اسے کٹ کر کسی کونے میں چلا جائے گا، چادر اپنے اوڑھ لے گا اور سوچ کے اندر گم ہو جائے گا اپنی سوچ میں. وہ چادر کس لیے ہوتی ہے؟ خارج کی دنیا سے اپنے آپ کو کاٹ لینے کے لیے. چادر جب آپ نے اوڑھ لی، اب آپ کو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے باہر، ادھر کیا ہو رہا ہے، ادھر کیا ہو رہا ہے، کون آیا کون جا رہا ہے، اس سے آپ نے اپنے آپ کو منقطع کر لیا. تو اس طریقے سے چادر اوڑھ کر، کمبل لے اوڑھ کر، لحاف اوڑھ کر لیٹ جانا اور فکر جاری رکھنا. لیکن اس کے بعد اس کا کلائمیکس وہ ہے کہ آپ جو غار حرا میں جا کے کئی کئی دن بیٹھ کر، اور وہاں جو تمہیں یہ روایت میں آپ کو پہلے سنا چکا ہوں، حضرت عائشہ کی روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ فلما بلغ 40 سنہ، جب آپ کی 40 برس کی لگ بھگ عمر ہوئی، حبب الیہ الخلا، تو آپ پر خلوت گزینی کا غلبہ ہو گیا. ایک ہوتا ہے آپ پبلک میں جا رہے ہیں، مل رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، ہنسی ہو رہے ہیں، کچھ بات ہے، گفتگو ہے، کاروبار ہے، زندگی کا اور کوئی دھندا ہے، مصروفیت نہیں. حبب الیہ الخلا، خلوت گزینی، علیحدہ کونے میں بیٹھ کر چادر اوڑھ کر لیٹ جانا، جہاں اوڑھ کر لیٹ جانا. فکانا یخلو غار حرا، پھر آپ خلوت گزینی اختیار کرتے تھے غار حرا. اس کے بعد ایک لفظ بہت ہے، کانٹے دار لفظ ہے، یتحنس فی، وہاں آپ عبادت کرتے تھے. یہ عبادت کا ترجمہ کیسے کیا لوگوں نے، یہ میرے سمجھ میں نہیں آیا. حنس کہتے ہیں گناہ کو، اور تحنس کہتے ہیں گناہ کو دھو دینا، صاف کر دینا، پاک کر دینا. تو آپ اپنے فکر کے اندر، اپنے سوچ بچار میں لگے ہوئے تھے کہ اگر کوئی غلط خیالات، غلط نظریات ماحول کے اثر کی وجہ سے آپ کے اوپر کسی درجے میں اثر انداز ہو گئے ہوں تو اب اپنے فکر کو پاک کریں. اس لیے پھر فرمایا گیا ہے جو شارحین حدیث ہے، یتحنس فی، کان صفت و تعبدہ فی غار حرا التفکر والاعتبار، غور و فکر، سوچ بچار. اعتبار کہتے ہیں سبق، یہ دیکھا، یہ دیکھا، نتیجہ نکالا، یہ اعتبار ہے. عبور کرنا کسے کہتے ہیں، دریا کا ایک کنارہ تھا، ادھر سے آپ ادھر چلے گئے، عبور کر دیا آپ نے. اعتبار کیا ہے؟ آپ نے چیز دیکھی اور اس سے ایک نتیجہ اخذ کیا، یہ اعتبار ہے. تفکر والے اعتبار، یہ عبادت تھی. اور کوئی عبادت نہیں تھی، اس لیے کہ آپ ظاہر بات ہے کہ ابھی آپ پر میں تو نماز آپ کو ابھی سکھائی گئی ہے، آپ اس سے پہلے کسی شریعت پہ نہیں تھے، نہ تو آپ اہل کتاب میں سے تھے، نہ اہل یہود میں سے تھے، نہ نصارہ میں سے تھے کہ ان کے طریقے پر عبادت کرتے، تو بس غور و فکر تھا. اب نوٹ کیجیے، اس غور و فکر کے دو حصے تھے. پہلا حصہ تھا کہ کیا ہے کائنات، جسے آپ نے فلسفیانہ سوچ، فلسفی غور کرتا ہے کہ کائنات کیا ہے، میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کہاں جا رہا ہوں، زندگی کا مال کیا ہے، مبدا کیا ہے، کہاں سے ابتدا ہوئی ہے، معاد کیا ہے، کہاں لوٹنا ہے، جانا کہاں ہے، منزل کیا ہے. یہ ہے وہ چیزیں کہ جو فلسفیانہ سوچ کا مرکز رہی ہے دنیا میں ہمیشہ. میں سمجھتا ہوں کہ پوری انسانی تاریخ میں بڑے سے بڑے فلسفیوں نے جو فلسفیانہ سفر طے کیا ہے، اللہ نے حضور کو وہ چند دنوں میں طے کرا دیا. فلسفے کی کمال پر آپ یہ ایک تو یہ تھا. یہ ایک بار اس سے پہلے میں بیان کر چکا ہوں، اسی میں یہ فکر بھی کہ اتنی برائی کیوں ہے دنیا میں، ظلم کیوں ہے دنیا میں، یہ برائی کیوں پھیلی ہوئی ہے. اس کو ہم پڑھ چکے کل اندر انسان یتغا راہ سلم، انسان سرکشی پر آمادہ ہو ہی جاتا ہے، اس لیے کہ وہ دیکھتا کو پکڑ نہیں ہوتی. یہ ہم پڑھ چکے سورہ علق. تو پہلا مرحلہ تو آپ کا یہ فلسفیانہ غور و فکر، اور معاشرے کے حالات، یہ کیا ہے، لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے، یہ غلام بھی انسان ہے، ان سے حیوانوں والا سلوک ہو رہا ہے، یہ عورتیں بھی آخر انسان ہیں اللہ کی پیدا کردہ، انہیں کیا سمجھا جا رہا ہے، پاؤں کی جوتی یا جوتی کی نوک، کوئی حیثیت نہیں ہوتی. یہ غور و فکر اب فلسفیکل کہہ سکتے اس کو، اور سوشل امرادی تبدلی سوچ، یہ پہلا مرحلہ. اس کے بعد وہی آ گئی، تجربہ ہو گیا، حضرت ابراہیم آ گئے، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم. اب سوچ کا ایک اور مرحلہ آ گیا، یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، یہ مجھ پر کون سے بوجھ لادا جا رہا ہے، یہ کتنی بڑی ذمہ داری آ گئی ہے. پہلی وحی کے بعد آپ جب گھر آئے ہیں تو آپ نے فرمایا تھا حضرت خدیجہ سے، زملونی زملونی، یہ مزمل زمل، مجھے کمبل اڑا دو، کمبل اڑا دو، کمبل اڑا دو. آپ پر لرزہ تاری تھا، آپ پسینے میں شراب دوش تھے، بخار کی کیفیت تھی، زملونی زملونی. اور آپ نے کہا کہ خشی تو اللہ نفسی، مجھے تو اپنی جان کا اندیشہ ہے، اب یہ کیا میرے ساتھ کیا ہوا ہے، کیونکہ یہ پہلا ایکسپیرینس تھا، عالم بشریت اور عالم ملکیت، بادشاہ ایک بشر اور ملک فرشتہ، ان دونوں کا پہلی مرتبہ ملاقات ہوئی ہے، عالم بشریت اور عالم ملکیت. اس کے بعد یہ کہ آپ کو معلوم ہے ہم پڑھ چکے ہیں، حضرت خدیجہ نے خود بھی تشریف دیا، آپ فکر نہ کریں، اللہ آپ کو ظاہر نہیں کرے گا، آپ تو یتیموں پر شفقت کرتے ہیں، بیواؤں کی خدمت کرتے ہیں، آپ بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، آپ مسافروں کی خدمت کرتے ہیں، آپ مفلسوں کی مدد کرتے ہیں، اللہ آپ ظاہر نہیں کرے گا. پھر لے گئے مطلب نوسر کے پاس لے گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چچا زاد بھائی تھے مرتہ بن نوفل، یہ تو اب مکے کے رہنے والے ہیں، لیکن ان کے اوپر جب غلبہ آیا تھا تلاش حقیقت کا، تو شام چلے گئے، وہاں جا کر عیسائی ہو گئے. اس لیے اس وقت تک کا دین کون سا تھا، اسلام کا، عیسائیت. جب تک حضور کی بعثت نہیں ہوئی حضرت عیسیٰ کا دور رسالت چل رہا ہے، جب تک حضرت عیسیٰ نہیں آیا حضرت موسیٰ کا دور رسالت چل رہا ہے. تو اب چونکہ اس وقت کا اسلام نہیں تھا، انہوں نے قبول کیا، اور پھر تورات کے بڑے عالم بن گئے. مکے میں تو کوئی لکھنے پڑھنے والے گنتی کے تھے، صرف قوم ہی جو ہے ان پڑھ قوم، امی قوم، لیکن ان کا درجہ کیا تھا، کانا یکتم التورات بالعبرانیہ، وہ تورات لکھا کرتے تھے عبرانی زبان میں. یعنی یوں سمجھے کہ کہیں بہت شروع میں جب انگریز آیا ہے تو تو کسی شخص کی تعریف کی گئی بھائی وہ تو انگریزی کے اندر لکھ رہا سارا کچھ، وہ تو اس وقت تو انگریزی ان کے لیے گویا کہ بہت بڑی ہے تھی نا، کہ یہاں تو عربی میں لکھنے والے کو موجود نہیں ہے، اور یہ جو مرکز نوفل ہے عبرانی میں لکھ رہا ہے. تو انہوں نے تسلی دی کہ یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ اور عیسیٰ پر آیا تھا. لیکن ساتھ ہی تنبیہ، کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں جب تمہاری قوم تمہیں یہاں سے نکال دے گی اور تمہاری مدد کر سکے. آپ حیران ہوئے، اب ہم اخرے دئیے ہوں، آپ کیا کہہ رہے ہیں، یہ مجھے نکال دے گی یہاں سے؟ میں تو ان کی آنکھوں کا تارا ہوں، میرے قدموں میں اپنی آنکھیں بچھاتے ہیں، یہ نگاہیں بچھاتے ہیں، مجھے انہوں نے خطاب دیا آج صادق النبیل، یہ مجھے نکال دیں گے. کہا جی ہاں، یہی جس پر بھی یہ بات آئی ہے اس کے ساتھ ہی معاملہ، قوم اس کی دشمن ہوئی ہے. بل یہ سوچ تھا، یہ دوسری سوچ ہے. اب ایک سو جو دامنگیر ہو گئی ہے، یہ بہت ذمہ داری والا معاملہ میرے اندر آ گیا ہے، اور یہ بھی بتا دیا مرکہ بن نوافل نے کہ تمہاری قوم یہاں سے تمہیں نکال کے باہر کر دے گی. تو کون سے مراحل آنے والے ہیں، کن کن مرحلوں سے مجھے مدد، یہ دوسرا دور ہے. اس پر یہ صورتیں نازل ہو رہی ہیں، یہ گویا کہ ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ ادبی اب سوچ وچار کا دور ختم، اسٹارٹ یور مشن، کھڑے ہو جاؤ. یہ کمبل میں لپٹ کر لیٹ جانا اور چادر لے کر لیٹ جانا اور لحاف میں لپٹ کر لیٹ جانا اور غور و فکر، یہ بس ختم. یا ایو المزمل قم، کمر کا سوا بھر ہو جاؤ. یا ایو المدثر قم. لیکن یہ دو قیام جو آئے ہیں، یہ تقسیم دیکھیے ان صورتوں میں، جوڑے کی تقسیم کیا ہوتی ہے؟ جوڑا اس کو کہتے ہیں کہ یہ دو چیزیں مل کر کوئی ایک مقصد کو پورا کریں. نر اور مادہ، ان سے اولاد چلتی آگے. نہ تو نر سے چلے گی نہ مادہ سے چلے گی، نہ مرد سے اولاد ہو سکتی ہے نہ صرف عورت سے اولاد ہو سکتی. اللہ یہ کہ حضرت مریم کو اللہ نے حضرت عیسیٰ جو حمل ہوا وہ بغیر کسی مرد کے عمل دخل کے ہوا، وہ ایک استثناء ہے، وہ تو موجود ہے. تو یہاں اصل میں یہ دو جدوجہد ہیں جن کو کہ اب شروع کیا جا رہا ہے. کھڑے ہو جاؤ، ایک ہے قیام اللیل، ایک ہے قیام النہار، رات کو کھڑے رہنا اور دن میں کھڑے رہنا. یہ رات کا کھڑا رہنا یہ سورہ مزمل ہے، اور دن کیا، بلکہ کھڑا رہنا ہی نہیں بھاگ دوڑ. رات کو تو صرف کھڑے رہنا ہے، دل میں کھڑے رہنا نہیں، صرف بھاگ دوڑ کرنی، وہ سورہ مدثر. دونوں نے مل کر گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک باب جو ہے اب شروع ہو گیا ہے، آپ کی عملی جدوجہد. اس میں سے جو پہلی سورت ہے، اس کو در حقیقت یہ 10 آیات، میں ذرا عمومی الفاظ استعمال کر رہا ہوں، 3 اصطلاحات میں کبھی کبھی استعمال کیا کرتا ہوں، آج ذرا خاص طور پر نوٹ کر لیجئے. تزکیہ نفس، تزکیہ قلب، تجلیہ روح. یہ 3 چیزیں ہیں ہماری باطنی شخصیت کے پہلو. ایک ہماری ظاہری شخصیت، ہاتھ ہے، پاؤں ہیں، آنکھیں ہیں، کان ہیں، ناک ہے، یہ ہے، باغ ہے، دوڑ ہے، یہ سب ہے ہماری جو باطنی شخصیت ہے اندر، اس کے 3 لیول ہیں. اور شاید بہت سے حضرات کا ذہن منتقل ہوا ہو، میں تعریف کیا کرتا ہوں فرائیڈ کی، حالانکہ بہت گمراہ کن فلسفہ ہے اس کا، جو نفسیات ہے، بابائے نفسیات جدیدہ وہی ہے، جیسے بابائے فزکس طبیعت نیوٹن ہے، چاہے اس کی بہت سی باتیں غلط ثابت ہو چکی ہیں، لیکن بابا ہے طبعیات فزکس، فادر آف فزکس، ماڈرن فزکس، فادر آف ماڈرن سائیکالوجی، اس سائڈ. تو ہر ایک کا اپنا اپنا میدان ہے، لیکن یہ کہ اس کی جس بات کی تعریف میں کرتا ہوں، اس نے بھی 3 لیول انسان کے اندرونی شخصیت کے اس نے آئیڈینٹیفائی کی. یہ بہت بڑی بات ہے، یعنی یوں سمجھیے کہ مشاہدہ گہرائی انسان کے اندر جو کچھ ہوتا ہے اس کی تین سطحیں. ایک وہ کہتا ہے اڈ یا لیبیڈو, جس سے امارا جسے قرآن کہتا ہے, ہماری حیوانی جبلتیں پیٹ کھانے کو مانگتا ہے, زبان چٹھارے بھی مانگتی ہے, صرف کھانے کھانا نہیں چٹھارا بھی مانگتی ہے, اور بھی کچھ تقاضے ہیں, جنسی تقاضا ہے تو وہ نفسانی تقاضا جب بڑھتا ہے تو آدمی نہیں سوچتا کہ جائز ہے کہ ناجائز ہے, یہ حیوانی تقاضے ہیں. اڈ اور لیبیڈو بہت عمدہ الفاظ. دوسرے لیول کو اس نے کہا ایگو خود, اور تیسرے کو کہا سپر ایگو. اگرچہ ان کی ڈیفینیشن ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ تعریف, ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ فنکشن کیا ہے, اس میں ٹھوکر کھائی ہے, اس میں بہت بڑی ٹھوکر کھائی ہے, لیکن یہ کہ آئیڈینٹیفائی کر لینا تین لیول, انہی تین لیول کا میں نے ذکر کیا ہے. نفس کے ساتھ لفظ آتا تزکیہ, پاک کرنا نفس کو, پاک کرنے کو چیز نکالی جاتی دھوئی جاتی ہے, وہ گندگی لگی دھوئی ہے. اور اصل میں تزکیہ کا لفظ کہاں سے آتا ہے کہ ایک باغبان ہے, اس نے درخت لگائے ہیں, پھولدار پھلدار پودے لگائے ہیں, اب وہ جاتا ہے اپنے دیکھتا ہے کیاریوں کے اندر کہ گھاس پھوس اگائی ہے, ایک تو پودا ہے گلاب کا پودا تو میں نے خود لگایا ہے, میں چاہتا ہوں جو پھول آئے, ایک یہ گھاس پھوس اگائی ہے خود بخود. مطلب کیا ہے کہ زمین کے اندر جو رویدگی ہے, جو قوت ہے, جو سورسز ہیں, اس میں خام خواہ کے حصے دار بن گئے. آخر گھاس بھی تو کچھ نہ کچھ کھینچ رہا ہے نا زمین سے, پانی بھی کھینچتا ہے اور جو اس کے منرلز ہیں وہ بھی کھینچتا ہے, تبھی تو آگے بڑھتا ہے. تو وہ کیا کرتا, کھرپا ہاتھ میں لیا, اس کو کھود کھود کے, اس کا نام تزکیہ. عربی میں اصل تزکیہ اسے کہتے ہیں کہ ایک باغبان جاتا ہے, کھرپا ہاتھ میں لیتا ہے اور جو گھاس پھوس اگاتا ہے, جو اس کا کوئی مطلوب نہیں ہے, مقصود نہیں ہے, اس کے لیے اس نے باغ نہیں لگایا ہے, اس کو کھود کر پھینک دینا, یہ تزکیہ. تو نکالنا پڑتا ہے کچھ, وہ تزکیہ کے اندر نکالنا ہے. پھر آیا قلب, تزکیہ قلب. قلب ایک آئینے کے معنی ہے, اس کے اوپر وہ بار آ جاتا ہے, جیسے ڈسٹ آ گیا, آپ کا آئینہ لگا ہوا تھا وہ ڈسٹ آ گیا, آپ صحیح نظر نہیں آ رہا ہے آپ پیچھے اس کے, تو اسے صاف کرتے تزکیہ. جیسے حضور نے فرمایا ان ہذہ القلوب لا تصفو, یہ جو دل ہے انسانی ان میں زنگ لگ جایا کرتا ہے. کما یستوی الحدید اذا اصابہ الماء, جیسے لوہے کے اوپر زنگ آ جاتا ہے جب پانی پڑتا رہے. تو صحابہ نے پوچھا فما جلاؤہا یا رسول اللہ, تو اللہ کے رسول آپ نے بتایا کہ دلوں پر زنگ آ جاتا ہے, آئینہ جو ہے, اب زنگ آ گیا تو پھر کیا دکھائی دے گا اس میں, تو ہماری تلواروں پر بھی زنگ آ جاتا ہے, تو ہم سیکل کرتے پالش کرتے, اس کا زنگ کیا, اس کو دور کرنے کا ذریعہ کیا ہے, اس کا سیکل کیا ہے, اس کی پالش کیا ہے. فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن, کثرت سے دو کام کرنا, موت کو یاد رکھنا اور قرآن کی تلاوت, اس سے دل کا تصفیہ ہوتا ہے. تو تزکیے کے ساتھ نفس کیا ہے, نفس کے ساتھ تزکیہ, قلب کے ساتھ تصفیہ, اور روح کے ساتھ. اصل میں یہ تین لیول یہ ہے جو فرائیڈ کے سمجھ میں نہیں آئے, تین اس نے آئیڈینٹیفائی کری ہے, یہ بھی بہت بڑی بات ہے ایک عام آدمی کے لیے, اس کے پاس کوئی وہی کی کوئی روشنی تو نہیں تھی اس کے پاس, وہ تو اس کی اپنی جو ہے جو بھی اس کی آبزرویشن تھی. گاہ میری نگاہ تیز چیز گئی دلے وجود, سینگ تھرو اینڈ تھرو, وہ دیکھ رہا ہے انسان کے اندر جو ہے تین لیول ہے علیحدہ علیحدہ, ایک تو اڈ ہے لیبیڈو ہے, دوسرے ایگو ہے, ایک سپر ایگو ہے, تو تین لیول ہے. لیکن تین لیول کیا ہے قرآن کے نزدیک, نفس روح, نفس قلب اور روح. روح نور ہے, نورانی ہے, نور سے بنی ہے, لہذا اس کا تجلیہ, یہ نور جب ذرا بدن پڑتا ہے تو اسے جری کرنا, اس کی روشنی کا اضافہ کرنا, یہ تجلیہ. تزکیہ نفس، تزکیہ قلب، تجلیہ روح، اس کا پروگرام ہے یہ جو 10 آیتوں میں آیا ہے. یہ سمجھ لیجئے اسلامی تصوف کی بنیاد یہ ہے. ایک تصوف کا دوسرا شعبہ ہے وہ جہاد، قتال. اسلامی تصوف جو ہے وہ تو اس کے بعد جو آخر مراحل جو آتے ہیں اس کے لیے آتے ہیں، لیکن اس کے لیے شخصیت کو تیار کرنا پڑے. آپ کی اپنی شخصیت کو تیار کرنا، آپ کے اندر صلاحیت ابھرے، جو فطرت کے اندر صلاحیت مضمر ہے وہ اجاگر ہو، روشن ہو، بروئے کار آئے. آپ کے اندر خیر جو ہے وہ ابھرے اور آپ میں جو شر ہے وہ دب جائے. پہلے یہ انڈیویجول کو تیار کیا جائے گا، پھر یہ انڈیویجول مل کر طاقت بنیں گے، حزب اللہ بنیں گے، جماعت بنیں گے، اللہ کی فوج بنیں گے، اور پھر وہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جہاد کریں گے، قتال کریں گے. یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. تو یہ دو حصے ہو گئے. ایک حصہ جو ہے وہ اس میں ہے فرد کی تیاری، انسانی شخصیت کو سنوارنا، اس کے جو اندرونی اب ہمیں لطائف کہہ سکتے ہیں، لطائف ہے یہ، لطیف ہے یہ، نہیں نظر نہیں آتا نا. باقی تو آپ نے جو ہے جسم پھاڑ کے دیکھ لیا، یہ دل ہے، یہ جگر ہے، یہ گردے ہیں، یہ فلاں یہ فلاں، نفس کہاں ہے پتہ نہیں. یہ لطائف، لطیف حقیقتیں ہیں، یہ نظر آنے والی حقیقتیں نہیں ہیں. قلب ویسے یہ دل جو ہے یہ دوسرے پمپ ہے، ادھر سے خون آیا، خراب خون آ گیا وینز کے ذریعے سے، اس کو پھینک دیا، اس نے لنگس کی طرف جا کے صفائی ہو جائے وہاں، پھر لنگ سے جو آیا اسے جسم کو سوال ہے، تو اٹس اونلی پمپ اینڈ نتھنگ ایلس. تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن تو کہتا ہے دل دل دل، ہمیں جو دل میں اس سے واپس نظر نہیں آیا، اسے پمپ ایک طرف سے بلڈ آیا اسے پھینک دیا، وینز سے جو آ رہا ہے جو گندا خون آ گیا ہے، جو جسم کے اندر سے جو غلاظتیں لے کر آیا ہے مختلف ٹیشوز میں سے، اسے پھینک دیا لنگس کے اندر، جاؤ وہاں سے صفائی کرواؤ، وہاں ہوا آ رہی ہے اندر، آکسیجن آ رہی ہے ریسپریشن کے ذریعے سے، اس کے ذریعے سے کاربن ڈائی آکسائڈ نکل رہی ہے، آکسیجن اندر جذب ہو رہی ہے. اب وہ واپس آیا لنگس سے دل میں، اب دل لگا جاؤ دل، اب پورے جسم کی طرف جاؤ، پھر وہ ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے پورا. تو کہنے کو دل تو سر یہ ہے، لیکن اصل میں دل، دل کی ایک مخفی حقیقت جو ہے، لطیف حقیقت جو ہے دل کی، وہ یہ کچھ اور ہے. اور پھر تجلیہ روح، روح کے اندر روشنی پیدا کرنا، وہ مدھم پڑ گئی ہے، اس مدھم کی بجائے اس کو تیز کرنا. یہ ہے 10 آیات کے اندر یہ پروگرام ہے جو حضور کو دیا گیا ہے. اولاً مخاطب تو حضور ہے، اسی لیے سارا خطاب واحد کے سینے سے، وہی جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ ان چاروں صورتوں کے اندر شروع میں جو خطاب ہے وہ حضور سے ہے. چکرا بسم ربک الذی خلق، حضور سے ذاتی ہے. اور نور والقلم وما یسطرون، لا انت بنعمت ربک بمجنون، وانک لاجر غیر ممنون، وانک لعلی خلق عظیم، فستبصر ویبصرون بأیکم المفتون. حضور سے ذاتی، یہاں پر بھی سارا خطاب ذاتی ہے، لیکن حضور کے ذریعے سے حضور پر ایمان لانے والے بھی مخاطب ہیں. اس میں انہیں بھی تیار کرنا اپنے آپ کو، سب سے پہلے تو حضور کے لیے تیاری ہے. یہ سمجھ لیجیے کہ حضور پہلے ہی سے انسانیت کی تو معراج پر فائز ہے، حضور کی تربیت ہماری تربیت کی طرح نہیں ہے، وہ تو پہلے سبق دے چکا اللہ، سورہ نور میں ہم نے پڑھ لیا انک لعلی خلق عظیم. اے محمد، آپ تو اخلاق کی عظیمہ، جو اخلاق فضائل اخلاق ہیں آپ ان کی بلندیوں پر فائز ہیں، انک لعلی خلق عظیم. لیکن اس کے باوجود جو کام آپ پر آ رہا ہے وہ بہت کٹھن ہے، بہت کٹھن ہے، بہت کٹھن ہے. ایون یو ہیو ٹو پریپیئر یور سیلف فار دیٹ. اگر کہ آپ اخلاقیات کی بلندیوں پر فائز ہیں، اگر کہ آپ انسانیت کی معراج پر فائز ہو چکے ہیں، اگر کہ اللہ نے آپ کو تمام دنیا کے فلسفیوں کا فلسفیہ میں سفر طے کرا دیا ہے پہلے ہی غار حرا کے اندر، لیکن یہ کہ جو بڑا مشن آپ کے ذمہ آ رہا ہے اس کے لیے آپ کو بھی یہ مشقت جھیلنی پڑے گی. یہ رات کی مشقت ہے اپنے آپ کو تزکیہ نفس, تزکیہ قلب اور تزکیہ روح کے لیے. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. پہلا حکم کیا ہے؟ کھڑے رہا کرو رات کو سوائے اس کے تھوڑے سے حصے کے, کم سو زیادہ چاہو کھڑے رہو. اس لیے کہ نفس انسانی کا بہت بڑا تقاضا نیند ہے, استراحت اس کی ضرورت ہے. اس کے خلاف جنگ, نفس کے خلاف جنگ ہو رہی ہے. نفسانی تقاضے کو دبایا جا رہا ہے اپنی ویل پاور سے. قم اللیل الا قلیلا, جس کو اب القسم منہ قلیلا, آدھی شب یا اس میں سے کچھ کم کر لو. آدھی میں سے تھوڑا سا کم ہوگا تہائی رہ جائے گی. اور زندہ آلے ہیں نہیں, لیکن یہی نہیں ہے. یا اس طرح زیادہ کرو, آدھی پر گزرا زیادہ ہوگا تو دو تہائی ہو جائے گی. یہ نصاب بیان کر دیا. نارمل نصاب نصف شب, اس سے بھی رعایت تھوڑی سی, اس سے سلس تہائی, اور اس سے بھی آگے عظیمت دو تہائی. یہ یہاں تو تہائی کے لفظ نہیں آیا, یہ تو میں نے نکالا ہے نا. یہ جو آگے میں سے کچھ کم کریں گے تو تہائی رہ گیا, آگے میں کچھ زیادہ کریں گے تو دو تہائی. اب لیکن اسی سورہ مبارکہ کا دوسرا رکوع جو شروع ہوتا ہے وہ اس سے شروع ہوتا ہے, ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلث اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک. اے نبی, آپ کے رب کو خوب معلوم ہے کہ آپ کھڑے رہتے ہیں رات بھر, دو تہائی رات یا آدھی رات یا ایک تہائی رات, اور آپ کے ساتھ آپ کے لوگ جو ہیں, آپ کے جو ایماندار ہیں, ان کی بھی ایک جماعت اس مشقت میں سے گزر رہی ہے. عجیب نقطہ ہے یہاں پر, حکم دینے میں اللہ نے نرمی رکھی ہے, آدھی آدھی سے کم, پھر آدھی سے زیادہ, بعد میں آخر میں لائے ہیں. عمل میں ہم دیکھتے ہیں کہ دو تہائی پہلے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو حکم کے اندر رعایتیں تلاش کرتے ہیں, ایک وہ ہے کہ جو حکم کے اندر جو اعلیٰ درجہ ہے اس کو اختیار کرتے ہیں. اللہ دینا یستمعون القول ثم یتبعون احسن, جو بات سنتے ہیں توجہ سے, پھر جو اس کا بہترین پہلو ہوتا ہے اسے اختیار کرتا ہے. رعایت والا بھی ایک کامچور آدمی ہوتا ہے, وہ رعایت تلاش کرتا ہے. ایک باعزمت انسان ہے, وہ رعایت میں تلاش کرتا ہے. چنانچہ حکم دینے میں تو اللہ تعالیٰ نے رعایت کو رکھا, نصفہ اب القسم منہ قلیلا, اور زد علیہ آخری درجے میں رکھا, دو تہائی تک بھی ہمت کر لو تو اچھا ہے. لیکن آپ نے خود اللہ جو ہے سند دے رہا ہے, ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلث اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک. یہ جو رات کا جاگنا ہے, یہ اعلان جنگ ہے نفس کے خلاف, نفس کے تقاضوں کو. لیکن اس کے ساتھ دوسری شعر کی گئی, ورتل القرآن ترتیلا. یہ کھڑے رہنا صرف فزیکل ایکسرسائز دیکھ کے کھڑے رہو, اس کھڑے رہنے میں قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر, رک رک کر, آہستہ آہستہ, تھوڑا تھوڑا پڑھتے رہو. اب یہاں ایک نقطہ نوٹ کیجیے, ابھی قرآن نازل کتنا ہوا ہے, ہوگا جیسے آپ تعبل شروع ہوگا اور بھی تو آئے گا نا, لیکن ریپیٹ ہوا. یہ ہے اصل میں وہ شے جو تزکیہ نفس اور تزکیہ قلب اور تزکیہ روح کا ذریعہ ہے. نفس کو دبانے کے لیے کھڑے ہونا, رات کو جاگنا, اور اندر کی صفائی وہ قرآن کے ذریعے سے. یا ایھا المزمل نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا. اور یہ سب کچھ کس لیے, یہ مشقت کس لیے؟ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا, ہم ان قریب آپ پر ایک بہت بھاری بات ڈالنے والے ہیں. بہت بڑی کشتی ہونی ہے گاما پہلوان کی, بڑی اس کو کرنی پڑے گی ایکسرسائز. کون دمشق آیا تھا, کون آیا تھا لندن سے, جب گاما کی ہوئی ہے کشتی اس سے, اور ہاتھ ملانے میں گرا دیا اس نے. وہ جب پہلے ہاتھ ملا اسی کی طرف کھینچا ہے, دمشق بہت بڑا انگلینڈ کا سب سے بڑا جو ہے پہلوان آیا تھا, لندن میں ہوئی تھی تاریخی دنگل ہوا. تو یہاں فرمایا ہم آپ پر ایک بڑا بھاری بول ڈالنے والے ہیں, قول ثقیل. اب اس میں اصل میں کچھ احادیث کے حوالے سے لوگوں کا ذہن ذرا ایک اور طرف چلا گیا ہے, بات اصل کچھ اور ہے. حضور پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو اس کے اندر بھی ایک وزن محسوس ہوتا تھا. وحی تو جو وزن کیا ہے, اٹس ناٹ اے فزیکل آبجیکٹ. وحی میں لیکن ایک وزن تھا اس میں, جو حضرت زید بن ثابت تھا. انہوں نے کہا ایک دفعہ حضور استراحت کر رہے تھے, میری جان پر آپ کا سر رکھا ہوا تھا, اسی حالت میں وہی آئی, اتنا وزن مجھ پر پڑا کہ میری جان پھٹ گئی تھی. یہ وزن کو فزیکل وزن بھی تھا, اس میں یہ بھی تھا, جو وہی آتی تھی وہی کیفیت ہو جاتی تھی آپ کی جو پہلی وہی میں ہوئی ہے, پسینے سے شرابور ہو جاتے تھے آپ, سخت جیسے کہ مشقت چلنی پڑ رہی ہے. وہی کی تلقی جو ہے, وہی کا حاصل کرنا یہ آسان کام نہیں تھا. تو لوگوں نے اس کو بھی کہہ دیا کہ قول ثقیل ہم نازل کرنے والے سے مراد یہ بات نہیں ہے, سب وہ اپنی جگہ ایک واقعہ ہے, حقیقت ہے. قول ثقیل یہ کہ آپ کے سب کا جو اگلا حکم آنے والا ہے, کھڑے ہو جاؤ, جو اگلی صورت میں آئے گا, انا سنلقی علیک قولا ثقیلا, لوگوں کو ڈراؤ, خبردار کرو, اور اللہ کی کبریائی کا ڈنکا بجاؤ. اللہ کی کبریائی کا ڈنکا بجانا, تو جنہوں نے اپنی خدائی کے ایوان سجا رکھے ہو ان کے خلاف بغاوت ہے نا, یہ سب کچھ جھیلنا پڑے گا. وہ آ رہا اگلی صورت کے خود فانزل وہاں بٹا پکڑ دے. تو تین آیات انتہائی پروفاؤنڈ آیات ہے قرآن کی, المدثر قم فانزل, انذار از دی اسٹارٹنگ پوائنٹ آف دعوی, دعوت کی سب کہتے ہیں اردو میں, نبی کی دعوت کا اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے خبردار کرنا. دیکھو بھول میں نہ رہنا, زندگی یہی زندگی نہیں, اصل زندگی موت کے بعد ہے, اور ان دونوں زندگیوں کے درمیان یوم قیامت ہے, حساب کتاب ہوگا تمہاری اس زندگی کے اعمال کا, اور جزا و سزا مل کر رہے گی. یہاں سے بات شروع ہوگی, ہدف کیا ہوگا, اللہ کے دین کی کبریائی, اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے. جب تک کلمۃ اللہ علیہ, اللہ کا کلمہ ہی سب سے اونچا ہو جائے, اللہ کی بات بن جائے, اللہ کا قانون نافذ ہو, اللہ کی مرضی. جیسے کہ عیسائیوں کی سورہ فاتحہ کے اندر الفاظ آتے ہیں, دائی کنگڈم کم, دائی ول بی ڈن آن ارتھ ایز اٹ از ان ہیونز. اے رب تیری بادشاہت آئے, تیری مرضی جیسے آسمانوں میں پوری ہوتی ہے زمین میں بھی پوری ہو. یہ ہے کنگڈم آف ہیون آن ارتھ, کنگڈم آف ہیون آن ارتھ, اسی کو حکومت الہیہ کہا مولانا ابو الکلام آزاد نے 1913 میں جب حزب اللہ قائم کی ہے تو اس کا رسم العین کیا تھا, حکومت الہیہ کا خیال. 1941 میں مولانا مودودی نے جماعت اسلامی قائم کی ہے, اس کا رسم العین کیا تھا, حکومت الہیہ کا خیال. کنگڈم آف ہیون آن ارتھ, اللہ کو یہ ہے قول ثقیل, انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. اور چونکہ یہ مستقبل کی بات ہے نا, وہی کا وہ بوجھ تو محسوس کر چکے ہیں حضور, وہ جو بوجھ تھا وہی کے اندر جس کا کہ بوجھ پڑتا تھا آپ پر جسمانی طور پر, آپ پسینے پسینے ہو جاتے ہیں. وہ پہلی وحی کے بعد بھی ہو گیا تھا, بعد میں بھی جو وحی آئی ہے تو ظاہر بات ہے کہ مجھے کہتے ہیں حضرت زید ابن ثابت کہ میری جان پھٹ رہی تھی, اتنا بوجھ پڑ رہا تھا. اور یہ کہ آپ پسینے پسینے ہو جاتے ہیں, لیکن وہ نہیں, صبر کی صبر کیا جائے گا. یہ سین نے اسے مستقبل کے ساتھ وابستہ کر دیا ہے. ان قریب ہم آپ پر ڈالنے والے ہیں ایک بڑی بھاری بات. وہ بھاری بات ہے الہ کلمۃ اللہ, اقامت دین, تکبیر رب, لتکون کلمۃ اللہ العلیا لیکون الدین کلہ للہ. یہ ہے وہ کلمہ جو بہت ثقیل ہے. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. یقیناً یہ رات کا جاگنا اور کھڑے رہنا جس کی آپ کو حکم جس کا دیا جا رہا ہے یہ بہت مؤثر ہے وقت ان کچلنے میں. کس کو کچلنا؟ نس کو کچلنا. میں نے کہا کہ رات کا جاگنا نس کے خلاف لانے جاؤں گے. آپ اپنے نس کو اپنے قابو میں کر لیں گے اگر آپ اس کے اندر اس کی مشق کر لیں, اس کی پریکٹس کریں. ان ناشیت اللیل ہی اشد وطن تو اقوام قیل, اس کے معنی کئی کیے گئے ہیں. ایک یہ کہ سیدھا کرنے والی ہے قول کو رات کا جاننا. اب یہ قول تو آ رہا ہے اللہ کی طرف سے, اس کا صحیح صحیح مفہوم اس وقت نازل ہوتا ہے, وہ تخلیہ ہوتا ہے اللہ کے ساتھ. وہ جو کہا گیا ہے کہ رات کی نماز بدناز چھوڑو گے آپ جب کہ لوگ چھوڑ گئے ہو, آپ اس وقت کھڑے ہوتے تو آپ کا تخلیہ ہے اللہ کے ساتھ, کوئی ڈسٹربینس نہیں, کوئی توجہ ادھر سے ادھر ہونے کا معاملہ نہیں. اس اعتبار سے جو آئے گا جو قلب میں آپ پڑھ رہے ہوں گے وہ سیدھا تیر کی طرح جا کر آپ نے قلب پہ آپ کی روح کے اندر متسیہ قلب اور تجزیہ روح کا کام کرے گا. اور یہ بھی ہے کہ اس حال میں آپ اگر کوئی دعا کریں گے اللہ سے وہ دعا بھی سیدھی جائے گی, اب اس میں کہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ان مناشیت اللیل ہی اشد وطن وقم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا. یقیناً آپ کے لیے دن کے وقت میں بھی سبا کر دو ترجمے کیے گئے ہیں. تسبیح اسی سے بنا ہے نا سبا, لیکن سبا کے لفظی معنی کیا ہے؟ تیرنا. کل فی فلکی یسبحون, یہ تمام اجرام سماویہ جو ہے اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں, سورج ہے چاند ہے سب ہے سب سب تیر رہے ہیں. تو اس میں اصل میں سبا سے مراد یہ ہے آپ کا دن کے وقت میں آپ کی گردش ہے, آپ کو دعوت دینی ہے, آپ کو جانا ہے, آپ کو لوگوں کے دلوں کے اوپر جا کر آپ نے کھٹکھٹانا ہے دروازہ, دلوں کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے, دعوت دینی ہے, انتظار کرنا ہے. اور پھر کیا ہوگا؟ کوئی آپ کو کہے گا پاگل, کوئی کہے گا دماغ خراب ہو گیا ہے, کہ کہاں سے تم نئی بات لے آئے ہو, ہم نے تو آبا و اجداد میں نہیں سنا. ہمارا دین ہے, ہماری ایک ریت ہے, ہماری روایت ہے, ہمارا تمدن ہے, ہماری تہذیب ہے, ہمارا مزاج, تم کہاں سے لے آئے ہو کوئی نئی بات؟ اس سے دل پر میل آئے گا. لیکن دنیا دن میں تو یہ کام کرنا ہے, تسبیح بھی کر دی ہے ٹھیک ہے, لیکن اصل یہ ہے سب وہ جدوجہد کے لیے بھاگنا, آپ کا دوڑنا, کس طرح جاؤں, کدھر دیکھوں, کسے آواز دوں. اب تو دھن یہ سوار ہے کہ کس سے جا کے بات کروں, کوئی ہے اس کے بارے میں توقع ہو کہ یہ میری بات سنے گا سنجیدگی سے, کوئی ہے جس سے امید ہو کہ وہ میری بات پر فوراً جو ہے پھٹ نہیں پڑے گا, فوراً ڈیفینسو پر بھی آ جائے گا بلکہ آفینسو پر بھی آ جائے گا بلکہ غور کرے گا. تو کس طرف جاؤں, کدھر دیکھوں, کسے آواز کو؟ اے ہجوم نام و راجو دل بہت گھبرائے ہیں. ایک وقت ہوتا ہے ایسا تو رات کو آپ دن میں بھی اس کیفیت ہوگی, یہ رات کا وقت ہے کہ آپ کی جو بات ہوگی جو اوپر سے آ رہی ہے وہ سیدھی تیر کی طرح آپ کے قلب اور روح میں پیوست ہوگی, اور جو آپ کے زبان سے نکل رہی ہے وہ سیدھی عرش مولا تک جائے گی. یکسوئی. اب اس کو میں آپ کو بتا دوں, بہت خوبصورتی سے مولانا روم نے بیان کیا اس کو. یہ جو معاملہ ہے بارش کی مثال دی ہے. بارش میں کیا ہوتا ہے, پانی برستا ہے تو فضا میں جو کثافتیں ہیں ان کو لے کر نیچے آتا ہے, فضا صاف ہوتی ہے, ان کثافتوں کو لے کر پھر یہاں آ گیا نالوں میں دریاؤں میں, زمین کو بھی صاف کر رہا ہے, دھو رہا ہے, زمین کی کثافت, فضا کی کثافت بھی لے آیا, زمین کا گند بھی لے آیا اور لے جا کے جا کے سمندر میں ڈال دیا. اب وہاں سے پیوریفائڈ فارم میں اوپر اٹھ رہا ہے وہ خارات, اس میں تو کوئی پالوشن نہیں ہے, صاف پاک, اور جا رہا ہے اوپر, وہاں سے وہ پھر جائے گا, پھر بارش بڑھ کر آئے گا. یہ سائیکل ہے. جب پانی نیچے اترتا ہے بارش کا, صفائی کا ذریعہ بنتا ہے. جب یہ بخارات اوپر جاتے ہیں وہ صفائی ہو رہی ہے دوسروں کی, یہ صفائی ہو رہی ہے اپنی, پانی صاف ہو جاتا ہے. یہ ہے رات کی ہے صفائی اپنی, تزکیہ نفس, تزکیہ قلب, تجلیہ روح, یہ اپنی رات کو ہے. اور دن میں اب آپ نے جا کے دھونا ہے, جب دھوئیں گے لوگوں کو, جب فضا کو, تو پانی کے اندر آئے گی نا کثافت, کچھ بیل پانی میں آئے گا کہ نہیں. وہ میل نسور کے قلب پر بھی آتا تھا, تکلیف ہوتی تھی. ان ربا کا یاد ہے وہ اللہ کے تقوم ادنا من ثلثی الليل, اللہ جانتا ہے, دوسری آیت ہے سورہ ہجر کی, وَلَقَدْ ظَلَمُوا أَنَّكَ يُذِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ, جو کچھ یہ کہتے ہیں اس سے آپ کا سینہ بھیجتا ہے. آخر آپ کو برا لگتا تھا نا, اس نے یہ بات کیسے کہہ دی, نبی کے اندر جو یہ کثافت آ رہی ہے لوگوں کے طرز عمل کی وجہ سے, اس کو دھونے کے لیے رات کو کھڑے ہو جاؤ, صاف کرو. تو یہ واٹر سائیکل جو ہے, پانی بارش کی شکل میں اترتا ہے تو فضا اور زمین کو صاف کرتا ہے, سمندر سے بخارات کی شکل میں ابھرتا ہے تو اپنے آپ کو صاف کرتا ہے. یہ رات کا عمل ہے اور وہ دن کا عمل ہے. ان لک فی النہار سبحا طویلا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات وذکر الحکیم.